الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ما اختلف عليه بحر فيختلف منه الحال، فلا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. لم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن: بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
اگرچہ اکثر احباب کی خواہش رہتی کیا چیز مسجد کو منسوخ کر دیا جائے، اس وجہ سے کہ ہمارے مستقل آنے والوں کی اکثریت بلوچستان جانے کا پروگرام بنا کر بیٹھی، اس لیے انہوں نے خواہش یہی ظاہر کی تھی، کیونکہ ہم مستقل آنے والے یہ اگر ایک ہفتے ہمارے خواہش کا احترام کیا جائے تو کوئی حرج اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ پھر تیسرے کرکٹ میچ کے تیسرے دن کا کھیل بھی ہے اور بیٹنگ بھی اس حساب سے غالباً پاکستان ہی کر رہا ہے، اس لیے بھی توجہات اسی طرف مرکوز تھیں، لیکن کیونکہ سوائے انتہائی اشد مجبوری کے پروگرام میں کسی قسم کا کوئی خلا یا غیر واقع نہیں ہونے پایا، اس لیے ہمیں اس پروگرام کو منسوخ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور گفتگو بھی ہماری انہی موضوعات پر اور انہی مقامات سے آگے بڑھے گی کہ جس پر گزشتہ ہفتے تک ہم پہنچے. مسائل فقہ میں معاملات کی گفتگو شروع ہو چکی، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا اور اتفاق سے آج کل مجالس میں بھی اور یہاں اخلاقی سلسلے میں بھی رزق حلال ہی کا تذکرہ زیادہ ہے. یہ ہمارے ماحول کی بدقسمتی بن چکی ہے کہ نماز اور روزے پر اتنا زور دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں تو کسی ایسے مسلمان کا تصور ہی نہیں ہے، یعنی سب سے پست ترین مسلمان بھی اسلامی نقطۂ نظر سے وہ ہوتا ہے کہ جب کم از کم اپنی نماز اور روزے یعنی واجبات کی پابندی کرتا ہے. تو اب ہمارے یہاں کا تصور ہے کہ اعلیٰ ترین مسلمان وہ ہے کہ جو نماز پڑھنے لگے اور روزہ رکھنے لگے، ورنہ روایتیں آپ دیکھیں، تاریخ آپ دیکھیں، تو انتہائی پست ترین جو ہر ظلم پر روا رکھتے تھے یعنی حجاج ابن یوسف یزید جیسے شخص نماز اور روزہ پڑھتے ہوئے نظر آتے، نماز اور روزہ انجام دیتے ہوئے نظر آتے، اس لیے کہ اسلام میں تو ایسے شخص کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ جو صرف اپنے اوپر مسلمان کا لیبل لگائے اور وہ نماز کو ترک کر دے. اسی لیے روایتوں کے اندر عام طور پر نماز اور روزے سے زیادہ تاکید کی جاتی ہے حقوق و ناس کے سلسلے میں، اس لیے نہیں کہ حقوق و ناس کی اہمیت زیادہ ہے. بعض اوقات روایتیں ہم سنتے ہیں تو تصور یہ آتا ہے کہ شاید حقوق و ناس سے زیادہ حقوق و ناس کی اہمیت، یہ وجہ نہیں، بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ نماز اور روزہ یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کرتا ہی ہوگا، چاہے وہ قاتل ہو، زانی ہو، شرابی ہو، سود خور، وہ تو کرتا ہی ہوگا، ورنہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کس لیے کہتا ہے؟ اس میں اور قاتل میں فجر امتیاز ظاہری اعتبار سے ایک یہ بنتی ہے کہ وہ نماز پڑھتا، اس لیے نماز اور روزے سے زیادہ بعض اوقات دوسری چیزوں کی تاثیر نظر آتی ہے. لیکن بدقسمتی ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس ایسی مسلمانوں کی بنیادی خصوصیت کہ جو انتہائی بدتر سے بدتر مسلمان بھی انجام دیتا، اس کے اوپر ہمیں تقاریر کرنے کی، ہمیں سے مطلب عام علماء کو تقاریر کرنے کی ضرورت دی جا جاتی. لیکن یہ یاد رکھیے، اب اس گفتگو کے بعد یہ یاد رکھیے کہ نماز اور روزہ تو بالکل بنیادی خصوصیات، یعنی ان کو تو ٹچ کرنا ہی نہیں چاہیے. جب ہم یہ تصور کر کے بیٹھے کہ مسلمانوں کے مجلس سے خطاب کر رہے ہیں، وہاں تو ہر شخص نماز اور روزے کا پابندی ہونا چاہیے، تو اصل اہمیت نماز اور روزے کے بعد جو روایات میں آپ کو نظر آئے گی کہ خبردار کسی کی کثرت سوم و صلاح سے دھوکہ مت کھانا، خبردار کبھی یہ ہونا یہ نہ ہونے پائے کہ ایک شخص بہت نمازیں پڑھ رہا ہے اور بہت روزے رکھ رہا ہے تو تم دھوکا کھا جاؤ کہ یہ مسلمان حقیقی نہیں، اصل مسلمان وہ ہے کہ جو بندوں سے معاملہ کے اندر اپنے معاملے کو صحیح رکھے، اصل مسلمان کی خاصیت اور صفت یہی بتائی گئی۔ اور اسی لیے جیسا کہ اس سے پہلے دو دفعہ ہم بتا چکے ہیں کہ عام طور پر مسائل فقہ جب بتائے جاتے ہیں تو ابتدا ہوتی ہے کاروبار کے، تجارت کے، رد مظالم کے، عمد کے اور حسب کے مسائل سے، یہ بنیادی چیز ہے۔ جس طرح نماز اہم ترین مسئلہ، لیکن شاید ہی کوئی عالم آپ کو ایسا ملے کہ جو تقریر شروع کرے، مسائل کا سلسلہ شروع کرے نماز سے۔ عام طور پر ہوتا ہے وضو کا طریقہ پہلے ہے، غسل کا طریقہ پہلے ہے، نجاست اور طہارت کا طریقہ پہلے، یہ چیزیں نماز کو صحیح کرتی ہیں۔ روایت کی جس کی ایک نماز بھی قبول ہو گئی اس کے لیے جنت یقینی ہو، یہی کہ انسان کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے نماز قبول ہونے سے رک جاتی ہے۔ تو اب ہماری کچھ قسمتی کہیے یا بدقسمتی کہیے کہ اب تقریباً 4 سال کے طویل عرصے کے بعد ہماری گفتگو حقوق الناس کے مسائل پر شروع ہوئی۔ کاروبار کے مسئلے شروع ہو چکے تھے، لیکن کیونکہ مسلسل 6 مہینے ایسے قسم کی گفتگو ہوتی رہی تھی، اس لیے سنتے سنتے بھی ایک اکتاہٹ پیدا ہونے لگی تھی۔ اب ہم نے اپنی گفتگو کو کاروبار سے لقطا کے مسائل کے اوپر منتقل کر دیا تھا، اور آج ہماری گفتگو وہیں سے آگے بڑھے۔ معاملات کے مسائل بتاتے ہوئے بھی اور سنتے ہوئے بھی ایک جھجک اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ عام طور پر آپ معاملات کی جتنی تقریریں سنیں، یہی مرکز گفتگو ہوتا ہے کہ آپ کی گردن کے اوپر لوگوں کا کچھ حق واجب ہو اور وہ حق آپ کو نکالنا ہے۔ تو انسان ایک دفعہ یہ سن لے کہ مجھے کچھ دینا ہے، دو دفعہ یہ سن لے کہ مجھے کچھ دینا، لیکن مسلسل یہ سننا کہ مجھے دینا ہی دینا ہے انسان کی فطرت کے خلاف ہے، اس لیے بھی بعض اوقات جھجک محسوس ہوتی ہے، یہ مسائل بتاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ بنیادی مسائل، وضو آپ کا صحیح نہیں ہو سکتا، غسل صحیح نہیں ہو سکتا، نماز اور روزہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی گردن کے اوپر کسی انسان کا حق نہ ہو، بعض روایات میں اس قسم کی تعبیر بھی، یعنی الفاظ کا اگر آپ اردو میں بامحاذہ ترجمہ کریں تو اس قسم کی تعبیر بھی ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی ایسی کہ جو انسانی خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گردن کے اوپر دوسرے مسلمانوں کا حق واجب اور یہ اس کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور انہیں حقوق میں سے ایک حق کا نام ہے لقطا، یعنی انسان کو اگر کسی بھی مومن کی یا کسی بھی مسلمان کی کوئی بھی چیز، کوئی گمشدہ چیز، کوئی بھی گری پڑی ہوئی چیز کسی مقام پر مل جائے تو اب اس کے اوپر شرعاً ایک ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اس چیز کو اس کے مالک تک لوٹایا جائے اور کس طرح سے لوٹایا جائے۔ اسی مسئلے پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی دو ہفتے پہلے، اور ایک سرپری کا جائزہ پیش کیا تھا اس مسئلے کا، آج اس مسئلے کی تھوڑی تفصیل، اور مسائل اتنے محدود ہیں کہ آج ہی کی نشست میں ختم ہو جائیں گے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو مل سکتی ہیں گمشدگی کی حالت، یعنی 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو مل سکتی ہیں جبکہ ان کا کوئی مالک نہ ہو، یا کوئی انسان، یا کوئی حیوان، یا کوئی بے جان چیز۔ انسان اگر ملتا ہے تو انسان پڑا ہوا ملتا ہے، انسان سے مطلب ایسا بچہ یا ایسا شخص جو اپنا تحفظ کرنے پر قادر نہ ہو، اسی کے ذمے میں وہ پاگل بھی آ جاتا ہے جو اپنا تحفظ نہ کر سکے، تو اس کے لیے بھی واجب ہے کہ انسان اسے اٹھائے اور اٹھانے کے بعد ایک محفوظ مقام تک پہنچائے۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ مل جاتا چاہے وہ حرام اور زنا ہی سے کیوں نہ پیدا ہوا، اسے نظر انداز کر کے اگر کوئی آگے بڑھ گیا تو یہ پہلے حرام اور گنا، جب تک کہ یہ یقین نہ ہو کہ میں تو چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن اس کی زندگی بچ جائے۔ اب چونکہ یہ مسئلہ کم پیش آتا ہے اس لیے ہم اس کو تفصیل سے بیان نہیں کر رہے، موقع ملا تو معلومات میں اضافے کے لیے بات بھی بتایا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز حیوان، اگر کوئی حیوان انسان کو مل گیا، کوئی جانور مل گیا انسان کو، تو اس صورت میں انسان اسے لے سکتا ہے اور لینے کے بعد اس کے مالک تک پہنچانا واجب ہو جاتا ہے، لیکن یہ مسئلہ بھی اتنا پیش نہیں آتا ہے کہ اس کو بھی ہم کسی اور مقام پر بتائیں۔ اور اسی سے ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ ترین فقہی گفتگو نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب شہر سے باہر آپ نکلتے ہیں، شہر کے اندر سے مسائل اس میں پیش نہیں آتے، شہر سے باہر نکلتے ہیں تو فقہ میں پورا سے اثر۔ تو مثلا آپ کراچی سے حیدرآباد جائیں، اب کراچی سے حیدرآباد کے بیچ میں جتنے آپ کو جانور ملیں گے، جتنی آپ کو زمین ملے، جس کو ہم حکومت کی زمین کہتے ہیں، شریعت نے خاص طریقہ بتایا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد راستے میں ملنے والے جس جانور کو ہم چاہیں اپنے قابو میں لے سکتے ہیں وہ ہمارا جانور بن جائے، اور راستے میں جس مقام پر زمین کے اوپر ہم پڑاؤ ڈالیں اور جس مقام کی زمین کو ہم گھیر لیں وہ ہماری زمین بن جائے گی، اس میں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ پورا سٹی چیپٹر کہ جہاں کہیں آپ کو سنسان یا غیر آباد یا بیابانی زمین نظر آئے، وہ آپ کن شرائط کی پابندی کرنے کے بعد آپ خود اپنے اختیار میں اور استعمال میں لا سکتے ہیں، اور اس میں شہر کی بھی کچھ زمینیں آ جاتی ہیں، اس میں پھر ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ حکومت وقت سے پوچھیں یا حاکم شرح سے پوچھیں۔ یہ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ لوکتا کی گفتگو کے فوراً بعد ہم اس مسئلے پر گفتگو کریں گے، کیونکہ بہت ہی زیادہ اہم اور دلچسپ مسئلہ جو توزیع مسائل میں موجود نہیں۔ اب آئیے مال کے حکم۔ انسان اگر مل گیا اس کا ایک تفصیلی حکم ہے، جانور مل گیا اس کا ایک حکم ہے، لیکن چونکہ عام طور پر یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی اس لیے آئیے مال کے حکم۔ جو مال ہمیں ملتا ہے کسی بھی مقام سے، اس مال کا ہم کیا مصرف کریں، وہ ہمارے کس کام آئے گا، کس طریقے سے ہم اسے خرچ کر سکتے ہیں، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ یہاں پر ایک دوسرے مسئلہ بھی آ رہا کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز مل گئی کہ جسے اس کے مالک تک پہنچانا واجب تھا اور آپ نے اسے جیب میں ڈال لیا اور اس نیت کے ساتھ جیب میں ڈالا کہ میں شریعت کے مسئلے پر عمل کر کے اسے اس کے مالک تک پہنچاؤں گا، تو آپ کی نماز صحیح، اور اگر آپ نے بغیر کسی نیت کے جیب میں ڈال دیا یا یہ نیت کر کے جیب میں ڈال دیا کہ کون ایک سال تک اعلان کرانے کی زحمت کو برداشت کرے، اس صورت میں اگر اس چیز کو اپنے لباس میں رکھ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز آپ کی باطل ہو جاتی ہے، وہ نماز وسبی چیز کے ساتھ ہے، نماز غلط ہونے کا امکان، اور ایک حق جو آپ کی گردن پر آ گیا یا قیامت تک باقی رہے۔ اور ایک عجیب مسئلہ ہے مال کا کہ عبادات کے اندر تو انسان کو چھوٹ ہے، جب تک یہ بالغ نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز واجب نہیں، لیکن مال کے اندر تو یہ ہے کہ اگر 2 سال کا بچہ بھی 3 سال کا بچہ بھی کسی کے مالی حق کو غصب کر لیتا ہے، چاہے اسے اس وقت خود بھی پتا نہ ہو، 2 سال کا 3 سال کا 5 سال کا بچہ بھی اگر کسی انسان کے چھوٹے سے حق کو بھی اٹھا لیتا ہے کہ گیا کسی کے گھر میں 2 سال کا بچہ اور ایک کھلونا اٹھا کے لے آئے، تو اب یہ بھی اس کے اوپر مرتے دم تک واجب ہے کہ اس چیز کو بھی اس کے مالک تک لوٹا دے۔ لیکن مال کا مسئلہ اتنا احتیاط کا مسئلہ ہے، مال کا مسئلہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے، اس لیے اسے توجہ سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ انسان کی عمر جب زیادہ ہو جائے یہ مسائل سامنے آئیں تو ان مسائل کی مشکلات کی وجہ سے وہ مذہبی سے انکار کر گئے۔ اب آئیے مال کے مسئلے پر۔ جو چیز بھی آپ کو ملتی ہے، جو مال بھی آپ کو ملتا ہے، شریعت میں اس کا معیار 1 درہم قرار دیا گیا کہ وہ یا 1 درہم سے زیادہ ہے یا 1 درہم سے کم۔ 1 درہم کسے کہتے ہیں؟ یہ ہماری گزشتہ لوکتا کی تقریر میں مسئلہ آ چکا ہے کہ آقا خمینی نے تو اس کا وہ پرانا حساب لکھا، لیکن آقا خمینی نے جو اس کا نیا حساب لکھا تو یہ لکھا ہے کہ انگریزی پاؤنڈ کا 1/4 حصہ 1 درہم کے مطابق ہوتا ہے، اور دوسری تعبیر یا دوسری تشریح یہ ہے کہ 2.5 ماچے چاندی، 2.5 ماچے چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے وہ 1 درہم کی قیمت کے برابر کہلائی جائے گی۔ اب آپ چاندی کا تولے کے حساب سے اندازہ کر لیں کہ 2.5 ماچے کی چاندی کی کتنی قیمت بنے، اور جتنی وہ قیمت بنے وہ آپ کے پاس معیار بن جائے گا اس مسئلے میں، اور اسی کے مطابق اب یہ گفتگو ہماری آگے بڑھ رہی ہے۔ اب یہ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم بطور مثال پاؤنڈ کو 20 روپے کا سمجھ کر 1 درہم 5 روپے کے برابر مانتے ہیں، یہ ایک مثال ہے، یہ کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو اب 1 درہم یعنی 5 روپے کو ہم معیار مان کر مسئلہ آگے بڑھائیں، لیکن جہاں بھی لفظ 1 درہم آئے اس کا مطلب 5 روپے نہیں ہے، آپ لوگ خود ہی حساب و کتاب کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 1 درہم یعنی 2.5 ماچے چاندی یا 1/4 پاؤنڈ کی کیا اس وقت قیمت ہے مارکیٹ کے اندر۔ اب جو چیز آپ کو ملی یا وہ 1 درہم کی ہے یا اس سے کم، یہی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا وہ 5 روپے تک کی ہے، 5 روپے سے کم ہے، یا 5 روپے اور اس سے زیادہ، یہی 2 صورتیں۔ تو اگر وہ چیز 1 درہم سے کم کی اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مالک، آپ اس کے مالک کو جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس کا مالک کون ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر میں اس چیز کو اٹھا لوں تو اس کے مالک کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو جس پھینک کر بے پرواہی لاپرواہی میں بے توجہی میں یا اس کو بیکار سمجھ کر پھینک جاتا ہے۔ یہ مسئلہ آپ کے لیے پیش نہیں آ سکتا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ہیں یا کچھ عورتیں ہیں کہ جو سڑکوں میں یا گلیوں میں جاتے ہیں وہاں سے گرتے ہیں یا اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو چن چن کر اٹھا کر بھرتے ہیں، اب جمع کر کے لے جاتے ہیں ردی کی حیثیت میں کسی بھی شکل و صورت۔ تو یہ مسئلہ ان کا مسئلہ ہے، خدا نہ خاصا آپ نے کسی پر یہ وقت پڑھے تو آپ اس طریقے سے جو لوگ وہ چیزیں اٹھا کر لے جاتے ہیں کہ گلی کے اندر گھر کی مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہیں جسے گھر کے مالک نے پھینک دیا، یہ بھی تقریباً یقینی سا ہے کہ یہ جس گھر کے سامنے پڑا ہے یہ کوڑا کر کر یہ اسی کے گھر کے مالک کا، تو مالک بھی آپ کو پتا ہے۔ آپ اس صورت میں اگر آپ کو مالک پتا اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ اس چیز کے اٹھانے پر راضی ہے یا راضی نہیں، وہ تو کوئی بھی مال، یہ تو ایک جنرل مسئلہ کہ اگر کسی بھی چیز کے مالک کا علم اور وہ چیز آپ کو مل جائے، آپ کو پتا نہ ہو کہ مالک اس چیز کے اٹھانے پر راضی ہے یا راضی نہیں، تو آپ اسے نہیں اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو پتا چل گیا کہ مالک اس چیز کے اٹھانے پر راضی ہے، مالک نے اس طرح پھینکا ہے کہ اب ہمیں اختیار دے دیا، بلکہ اس نے بالکل اس چیز کو باہر پھینک دیا، اب ہمیں اس نے اختیار دے دیا کہ ہم اس چیز کو اٹھا سکتے ہیں، تب بھی آپ بغیر مزید کسی تحقیق کے اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ دو عام مسئلے، نہ اس میں درہم اور غیر درہم کا کوئی فرق نہیں. کہ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز پڑی ہوئی ملی مستحق ہے، آپ کو اس کا مالک پتا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ مالک کو اب اس چیز سے کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، اس نے ایک چیز جو چاہے اٹھا کر لے جائے، تو وہ ایک روپے کی چیز ہو یا ایک ہزار کی چیز ہو یا ایک لاکھ کی چیز ہو، آپ اسے بلا تکلف اٹھا کے لا سکتے ہیں. یا اس کے الٹ مسئلہ کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کس کی چیز ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ وہ کبھی اس چیز کو ہاتھ لگانے پر راضی نہیں ہوگا، تو آپ اس چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، چاہے گندم کا اور چاول کا ایک دانہ بھی کیوں نہ. تو یہ تو دو عام مسئلے بنے. اب آئیے خاص لقطا کے مسئلے. اگر ایک درہم سے، یعنی ہمارے بطور مثال پانچ روپے سے پنجی کی، اور آپ کو یہ معلوم نہ ہو اس کا مالک کون، تو بڑا آسان مسئلہ ہے، اسے اٹھائیے، اٹھانے کے بعد آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں. استعمال کرنے کے بعد اگر اس کا مالک معلوم ہو گیا، یا استعمال کرنے کے بعد اس کا مالک آ گیا، یہاں فرض کیجیے کہ آپ نے ایک چیز تھوڑی نہیں پائی، آٹھ آنے کی بارہ آنے کی، تو پیسے توڑ، اور اس چیز کو آپ نے یہاں دیکھا کوئی اس کا مالک نظر نہیں آیا، آپ نے اس کو استعمال کر، تو یہ بھی تقریباً ایک طرح سے پبلک پلیس مانا جائے گا، اس کو آپ نے استعمال کیا. ادھر آپ استعمال کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے کہ مالک آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے اپنی چیز ڈھونڈنا شروع کر دی، اور پھر آپ کو پتا چلا کہ جو بڑی چیز ہے کہ جس کو میں خرچ کر چکا ہوں، استعمال کر چکا ہوں، تو آپ کی صورت میں اگر وہ ایک درہم سے کم کی تھی اور آپ نے اس کو استعمال کر لیا، کیونکہ شریعت نے آپ کو اختیار دیا کہ ایک درہم سے کم کی چیز کو اگر اس کا مالک معلوم نہ ہو، تو آپ بلا شوق و بلا تکلف استعمال کر سکتے ہیں. اب اگر مالک آ گیا اور وہ چیز باقی ہے، تو اسے پلٹانا باقی، اور اگر وہ چیز آپ ختم کر چکے ہیں، تو اسے واپس کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، اور آپ کو کوئی کسی قسم کا گناہ وغیرہ نہیں ملے گا. اسی طرح کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک درہم سے کم کی ایک چیز آپ کو ملی، ملنے کے بعد آپ کا دل نہ چاہا اسے استعمال کرنے کا، آپ کو ملی، آپ کے ہاتھ میں آ گئی اور آپ اسے چھوڑ کر چلے، یا آپ کے ہاتھ میں آ گئی مثلا مسجد کے اندر، اور آپ نے اٹھا کر اسے کونے میں الماری پہ رکھ دی، اور وہاں سے کسی اور نے وہ چیز اٹھا لی، وہاں سے وہ چیز غائب ہو گئی، تو آپ کی اس صورت میں کوئی ذمہ داری نہیں. یہ مسئلہ کیوں بتایا گیا؟ یہ مسئلہ اس لیے بتایا گیا کہ اس کے مقابلے کا دوسرا مسئلہ، کہ اگر اب یہ ایک درہم سے کم والے مسئلے مکمل ہو گئے، صرف دو مسئلے، کہ جس چیز کی قیمت ایک درہم سے کم وہ اگر آپ کو ملے، تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کرنے کے بعد اگر مالک آ جائے اور مانگے، تو آپ کے لیے نہ اس چیز کا معاوضہ دینا ہے، نہ آپ کو اس کی توبہ کرنا ہے، بلکہ آپ پر کوئی گناہ نہیں. البتہ اگر چیز استعمال نہیں کی اور مالک آ گیا، یا آدھی استعمال کر لی تھی آدھی باقی تھی، تو جس وقت مالک آ کر مطالبہ کرے، اب وہ چیز آپ اس کے حوالے کر دیں. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک درہم سے کم کی چیز آپ کو ملی، اگر آپ نے اس کو لیا لیکن لینے کے بعد خود استعمال نہیں کی، بلکہ کسی ایسی ہی جگہ چھوڑ کر چلے گئے کہ جہاں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور کوئی اٹھا کر لے گئے، بعد میں مالک آیا اور آپ نے کہا کہ تم نے اس چیز کو اٹھایا تھا، مجھے تم پیسے دو اس کے، تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں. آپ نے جان بوجھ کر اس چیز کو اٹھایا، یا فرض کیجیے کہ کسی گلی میں، کسی کوچے میں، کسی چھوٹی سی جگہ پر گئی، اور آپ وہاں سے اٹھا کر اس کو جا کر مسجد میں رکھا، کہ اب جس جگہ ملی تھی وہاں دو یا چار آدمی گزرتے، شاید بہت کم چانسز تھے کہ کوئی اس کو اٹھا کر لے گا، آپ نے خود مسجد میں اٹھا کر رکھ دیا کہ جہاں بیٹھو آتے ہیں اور جاتے ہیں، اور کوئی اور اٹھا کر لے گیا، اس کے بعد مالک آئے، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی گناہ نہیں. اس کے مقابلے میں اگر ایک درہم سے زیادہ کی چیز آپ کو ملی، پانچ روپے سے زیادہ، اور وہ آپ نے اٹھا کر مثلا یہاں پر ملی، آپ نے اٹھا کر مسجد میں رکھ دی، امام بارگاہ میں رکھ دی، یا یہاں ملی اور ملنے کے بعد آپ نے یہیں کسی کونے میں اٹھا کر رکھ دی، اور وہ چیز ضائع ہو گئی، تو ساری ذمہ داری آپ کی آئے گی، آپ کو گناہ بھی ہے جس کی توبہ کرتا ہے، اور آپ کو اس چیز کی قیمت کے برابر پیسے بھی ادا کرنا پڑے گی. تو یہ اس فرق کی وجہ سے مسئلہ بتایا گیا کہ دونوں چیزیں آپ نے استعمال نہیں کی، بلکہ آپ نے اس کو اٹھا کر ایک پبلک پلیس پر رکھ دی. اگر ایک درہم سے کم کی چیز ہے آپ نے رکھا، کوئی اسے لے کر چلا گیا، اس نے ضائع کر دیا، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں. اور ایک درہم سے زیادہ کی چیز آپ نے استعمال نہیں کیا، آپ صرف کتنے گناہگار ہیں کہ یہاں سے اٹھا کر دوسرے مقام پر آپ نے رکھا تھا، یا یہیں پر آپ کے ہاتھ میں آئی تھی اور آپ یہیں چھوڑ کر چلے گئے، تب بھی جیسے ہی آپ نے ہاتھ لگایا، اس چیز کی تمام ذمہ داری آپ کے نام منتقل ہو چکی. اب آئیے ایک درہم سے زیادہ کے مسئلوں پر اس میں تھوڑی تفصیل. اگر چیز ایک درہم سے کم کی ہے، آپ کو مالک نہیں پتا، وہ چیز آپ کی ہوگی، اب آپ جو دل چاہے کریں، یعنی خود استعمال کریں، کسی مقام پر اٹھا کر رکھ دیں، اٹھا کر پھینک دیں، آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی. اور اگر ایک درہم سے زیادہ کی چیز ہے، یعنی بطور مثال 5 روپے سے زیادہ کی چیز وہ آپ کے ہاتھ میں آئی، تو آپ اس کو کیا کریں؟ اگر اس 5 روپے سے زیادہ کی چیز میں 3 باتیں موجود ہیں، 3 باتیں اگر اس کے اندر موجود وہ چیز جو آپ کو ملی، تو اس صورت میں تو وہ ایک سال تک اعلان اور وہ دوسری شرائطیں. اور اگر ان 3 میں سے 1 بات بھی کم ہے تو اس کے اندر مسئلے میں بہت زیادہ شریعت میں آسانی رکھی. وہ 3 باتیں کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کی قیمت 1 درہم یا اس سے زیادہ، 5 روپے یا اس سے زیادہ. عام مسئلہ بس اتنا ہی مشہور ہے کہ 5 روپے سے زیادہ کی چیز ہو اب 1 سال تک اعلان کریں، لیکن نہیں، جو اور چلتے پیدا ہوں تب 1 سال تک اعلان کرانا ضروری ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ چیز یا کسی مسلمان کی ہے، فرق نہیں پڑتا کہ شیعہ ہو یا سنی، کسی مسلمان کی ہے یا کسی ایسے غیر مسلم کی ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمان حکومت نے لی، یعنی یہودی اور عیسائی. اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز یا مسلمان کی ہے یا یہودی اور عیسائی کی، تب اس چیز کے اوپر 1 سال تک اعلان کرنے والا قانون اپلائی ہو. لیکن اگر آپ یہ پتا ہے کہ یہ چیز کسی غیر مسلم کی، مطلب ہندو کی چیز آپ کو ملی، یا آپ کو کسی ایسے کافر کی مل گئی جو کافر عربی کے ناصبی، جو آل محمد کو گالیاں دیتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں، جو آج کل کثرت سے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، یا غالب جو آل محمد کو خدائی کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ چیز کسی ایسے انسان کی ہے تو اس صورت میں اس چیز کے اعلان کرانے کی ضرورت نہیں. پھر کیا کریں گے؟ یہ مسئلہ بعد میں آتا ہے. تو دوسری شرط یہ ہے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چیز کسی مسلمان کی ہے یا کافر ذمی یہودی اور عیسائی کی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس چیز پر کوئی ایسی علامت اور نشان ہو جس کی مدد سے مالک کا پتہ چلایا جا سکے. جب یہ 3 شرطیں اکٹھا ہو جائیں کہ اس کی قیمت 1 درہم ہو، اس کے اوپر علامت موجود ہو جس سے مالک کا پتہ لگانا آسان ہو، اور تیسری بات یہ کہ وہ کسی مسلمان یا کافر ذمی کی، تب پھر جب اس چیز کو آپ ہاتھ میں اٹھا لیں گے آپ پر ذمہ داری آئے گی کہ آپ 1 سال تک اعلان کریں. اب اس کی تشریح تو ہوتی رہے گی، لیکن اب ان 3 شرطوں کی تھوڑی تفصیل. اب اگر آپ کو پتا چل گیا کہ اس چیز میں پہلی شرط نہیں، یعنی یہ 5 درہم سے کم کی ہے، تو مسئلہ گزرا کہ آپ اس کو براہ راست استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کو پتا چلا کہ نہیں، 1 درہم کی تو ہے لیکن یہ مسلمان اور یہودی اور عیسائی کی نہیں، اس صورت کے اندر وہ چیز آپ اٹھا لیں اور آپ کی ہو، چاہے 1 درہم سے 1000 گنا زیادہ ہو، 5000 کی ہے، 10000 کی ہے، 50000 کی. اگر اس میں دوسری شرط نہیں، 1 درہم سے زیادہ کی، پہلی شرط موجود ہے لیکن دوسری شرط موجود نہیں ہے، یعنی مال محترم نہیں، مسلمان کا یا کافر یا یہودی اور عیسائی کا مال نہیں، تو وہ آپ کی چیز ہو گئی، آپ کی طرح چاہے اسے استعمال کریں. اب یہ دوسری شرط کی تھوڑی تفصیل. اگر آپ کو پاکستان میں کہیں مل رہی ہے وہ، یا کسی اسلامی ملک میں مل رہی ہے، تو یقینا جب تک کہ یہ یقین نہ ہو کہ یہ کافر کا مال ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. لیکن فرض کیجیے کہ آپ کو بمبئی جانے کا اتفاق ہوتا ہے، جو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہندوستان جانے کا اتفاق ہوتا ہے، وہاں کوئی چیز ملے آپ، تو اس وقت تو آپ اس چیز کا اعلان کرائیں گے جب اتنا یقین ہو کہ یہ کافر مسلمان کی ہے یا یہ یہودی اور عیسائی کی. اور اگر کچھ آپ کو نہیں پتا، ذرا مسئلے کا فرق ذہن میں آ جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کسی بھی ملک میں اگر آپ کو چیز ملے، اگر یہ یقین ہو گیا کہ یہ مال مسلمان کا ہے یا یہودی اور عیسائی کا ہے، پھر یہودی اور عیسائی ایسے یہودی اور عیسائی کا ہے جو اسلامی مملکت میں رہتا ہے، مسلمان کا مال ہے یا ایسے یہودی اور عیسائی کا ہے جو مسلمان مملکت میں رہتا ہے، تو اگر یہ یقین ہو گیا تو دنیا کے کسی ملک میں بھی ملے 1 سال تک اعلان والا. یہ یقین ہو گیا کہ یہ چیز کسی کافر کی چیز ہے، جس صورت میں بالکل آپ کی ہو گئے چاہے کسی بھی ملک میں ہو. اور اگر ایسی چیز آپ کے سامنے آئے جس کے بارے میں پتا نہ ہو کہ اس کا مالک کون، یہ پتا نہ ہو، یعنی یہ تو پتا ہے کہ 1 درہم سے زیادہ کی، لیکن اس کے مالک کا مذہب پتا نہ ہو، اس مذہب کی گفتگو ہو رہی ہے، تو اس صورت میں اگر اسلامی ملک میں ملتی ہے تو وہ چیز آپ کے لیے 1 سال تک اعلان کرانا پڑے. اور اگر کسی بھی غیر اسلامی ملک میں ملتی اور آپ کو پتا نہ ہو کہ اس کے مالک کا مذہب کیا ہے، تو وہ چیز آپ کی ہو، جیسے ہندوستان یا کسی بھی مغربی ملک، اس لیے کہ ہندوستان کے یا امریکہ کے یا فرانس کے یا کسی اور عیسائی ملک کے جو عیسائی ہیں، وہ اگر آپ کے ملک میں رہیں تو ان کا مال محترم ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان حکومت نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی. لیکن اسی عیسائی عقیدے کا رہنے والا اگر برطانیہ میں رہتا تو اب اس عیسائی کا مال محترم نہیں ہے اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ دوسری طرف ذہن میں رہے تو بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں کہ اگر ایسی چیز آپ کو مل رہی ہے کہ جس کے مالک کے مذہب کا پتہ نہیں، تو اس صورت کے اندر وہ چیز اگر اسلامی ملک میں مل رہی ہے تو آپ یہی سمجھیں گے کہ اس کے مالک کا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے, اور اگر کسی غیر اسلامی ملک میں مل رہی ہے جسے ہم دار الحرب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مالک کا مذہب غیر اسلام نہیں ہے اور وہ چیز بغیر کسی اعلان کے آتی ہو جائے. اور اب آئیے تیسری شرط. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر ایسی علامتیں ہوں جن کی مدد سے مالک کا پہچاننا آسان ہو. اگر کوئی ایسی چیز مل رہی چاہے دونوں شرطیں, پہلی دو شرطیں موجود, ایک درہم قیمت ہمیں یقین, اس کا مالک مسلمان ہے ہمیں یقین, لیکن اس پر کوئی ایسی علامت نہیں ہے جس سے مالک کو آپ پہچان سکتے. مثلاً مثال جو کتابوں میں لکھی ہے اور علماء نے اپنی فقہی کتابوں میں لکھی, وہ یہ لکھا ہے کہ آج کل کی جو مصنوعات ہیں مثلاً گھڑیاں, آپ دیکھیے قسم کی گھڑی جس کے جو بالکل ہر اعتبار سے دوسرے سے مل کر آتے ہیں, پچاسوں یا ساٹھوں یا ہزاروں گھڑیاں بالکل استدرجی ہوتی ہیں. اگر مالک کا نام موجود ہے خدا ہوا تو دوسری بات, لیکن اگر ایک گھڑی آپ کو مل گئی تو یقیناً اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی علامت موجود نہیں, اور یہ پہچاننا بہت مشکل ہے کہ یہ کس کی گھڑی, سوائے اس کے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں پہچانا جا سکتا ہے وہ تو دوسری بات ہے. لیکن اگر ایسی چیز جس ہم نے بطور مثال لیا, لیکن اگر ایسی چیز آپ کو ملی کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ اس کا مالک پتہ چلنا ناممکن, اس لیے کہ ایسی ہزاروں اور لاکھوں چیزیں موجود ہیں, تو اس صورت کے اندر بھی ایک سال تک اعلان وغیرہ کچھ نہیں, بلکہ اس صورت میں یہ جیسے ہی چیز آپ کو ملے گی آپ اس چیز کو صدقہ کر دیں گے مالک کی طرف سے بغیر کسی اعلان. اور کیا آپ اس کو خود استعمال کر سکتے ہیں؟ اس صورت میں آقا کل نے لکھا ہے کہ اشکال ہے, خود استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو اب مسئلہ پھر ہم بتا دیں کیونکہ اہم ترین مسئلہ ہے اور اگر ذہن میں رہے تو بہت کام آئے, کہ جس چیز میں تین شرطیں موجود اس چیز کو پانے کے بعد ایک سال تک اعلان کرانا فرض. اعلان کا طریقہ, اعلان کا مقام, کس سے اعلان کریں, وہ بات کا مسئلہ ہے, لیکن جب تین شرطیں ہوں تب اعلان واجب ہوتا ہے. پہلی شرط یہ کہ اس کی قیمت ایک درہم یا اس سے زیادہ. دوسری شرط یہ ہے کہ معلوم ہو کہ اس کا مالک مسلمان ہے یا کافر ذمی ہے. اور تیسری شرط یہ کہ اس چیز کے اوپر ایسی علامت موجود جس سے آپ کو یقین ہو کہ اعلان کر کے مالک کا پتہ چلایا جا سکتا ہے. اور اگر ان تین میں سے ایک بھی شرط نہیں, مثلا ایک درہم کی نہیں, یا اس کا مالک آپ کو پتا ہے کہ کافر ہے, یا یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پر علامت نہیں ہے مالک کا پتہ چلانا ناممکن ہے, ایک شرط بھی نہیں ہے, تو ایک سال تک اعلان آپ کی ذمہ داری نہیں. اب یہ کہ اگر پہلی دو شرطوں میں کوئی کمی ہے تو اس صورت میں بغیر اعلان کے اٹھاتے ہی چیز آپ کی ہو جائے گی, یعنی اگر ایک درہم سے کم کی ہے یا اس کا مالک کافر ہے. اور اگر تیسری شرط میں کوئی کمی ہے, یعنی اس کے مالک کا پتہ چلانا ناممکن ہے, یہ یقین ہے کہ پہلی دو شرطیں موجود تیسری شرط نہیں ہے, تو اس صورت میں آپ اس کے مالک نہیں ہو سکتے بلکہ مالک کی طرف سے صدقہ دیں. تو تین شرطیں ہیں لیکن تینوں کا حکم الگ الگ. اب جب یہ ایسی چیز آپ نے اٹھائی کہ جس میں یہ تین شرطیں ہیں, روزانہ ایک ایک دن اعلان کرائیں, اور اس کے بعد آپ اعلان کرائیں ایک ایک ہفتے کے بعد, جمعہ جمعہ یا ہفتہ, لیکن اس کی تفصیل, اس کا طریقہ میں ان شاء اللہ آئندہ کو شروع میں آئے گا. بس ضمنی طور پر ایک چھوٹا سا مسئلہ بتا دیں تاکہ گفتگو مکمل ہو, کہ اگر یہ تین شرطیں بھی موجود تب بھی ایک شریعت نے مقام بتایا ہے کہ جہاں پر اعلان واجب نہیں رہتا, ایک درہم کی چیز ہے, مالک پتا ہے کہ کافر نہیں ہے بلکہ مسلمان ہے, مالک کا پتہ چلانا بھی ممکن ہے اعلانات کے ذریعے, لیکن آپ کو یقین ہے کہ میں نے اعلان کرایا تو میری ذلت ہوگی, توہین ہوگی, تہمت لگے گی میرے اوپر, لوگ مذاق اڑائیں گے یا پیٹ پیچھے باتیں بنائیں گے, یعنی بڑی شدید ذلت اور توہین کی جائے گی. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو یقین ہو, اگر میں نے اس طرح اعلان کرایا تو بہت سارے آدمی آ جائیں گے جن جن کے پرس کے لیے 50 روپے کھو چکے ہیں, اور میں تو ایک ہی تو دوں گا, ایک کا مجھے 50 کروڑ ملا, لیکن آپ کو یقین ہے کہ باقی سب میرے بارے میں شک رکھیں گے کہ یقیناً میں نے ان کا نوٹ لیا اور ان کو نہیں دیا, یہ قسم کی کوئی اور صورتحال, تب بھی یہ اعلان ثابت ہو جاتا ہے. لیکن اب تھوڑی سی جو اس کی تشریح ہے ان شاء اللہ ہماری آئندہ تقریر کے اندر آئے گی, تو وہ جو خیال ہے کہ جو چیز ایک جنم کی ہو اس کا اعلان واجب ہے وہ غلط ہے, بلکہ کم از کم تین شرطیں موجود ہوں تب اعلان واجب ہوتا ہے. اور اس مقام سے ہماری گفتگو آئندہ تقریر میں آگے بڑھے گی. اب آپ حضرات درود بھیجیے محمد والا. ہماری گفتگو جاری تھی رزق حلال کے موضوع پر, اور قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ سے ہماری آج کی گفتگو کا آغاز ہوا ہے, یہ وہی آیت ہے جس سے پہلے مسلسل چاروں رزق کی تقاریر میں ہمارا موضوع بن چکی ہے, اور اس اعتبار سے کہ یہ صرف یہی ایک آیت, ایسی آیت انتہائی اختصار کے ساتھ رزق کے حلال کے پورے فلسفے کو بیان کیے دے رہی ہے, کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے صاحبان ایمان زمین میں سے کھاؤ، جو کچھ کھانا ہے کھاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ حلالا طیبا، حلال بھی ہو اور طیب بھی، حلال بھی ہو اور پاک و پاکیزہ بھی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اب رزق حلال کا حکم تو کئی مقام پر، لیکن فوراً یہ بتانا کہ رزق حرام کا کھانے والا کون ہوتا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور خبردار رزق حرام کو استعمال کر کے کبھی شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا. آیہ مبارکہ نے بتا دیا کہ جو اپنے رزق کے سلسلے میں اتنی احتیاط رکھنے کو تیار نہیں، اتنی احتیاط کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میرا رزق حلال کا ہے یہ حرام کا، وہ یقیناً شیطان کے نقش قدم پر چل رہا. اور فوراً یہ بتا دیا کہ انہ لکم عدو مبین، خبردار شیطان تمہارا دشمن، اور وہ دشمن نہیں جو چھپا ہوا دشمن، بلکہ وہ دشمن کے جو کھلم کھلا دشمنی کا اعلان کر چکا اور یہ کہہ کر اعلان کر چکا ہے کہ خداوندہ تیری مخلوق میں سے ایک ایک کو گمراہ کروں گا، ایک ایک کو بہکاؤں گا، ایک ایک کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، سوائے تیرے خالص بندوں، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، سوائے تیرے مخلص بندوں کے باقی ہر ایک کو بہکاؤں گا، یہ شیطان کا اعلان. اور قرآن یہ کہہ رہا کہ جو رزق حلال کو استعمال نہیں کرتا وہ شیطان کے راستے پر چلنے لگتا، تو اب خدا کے مخلص بندے وہ ہیں جنہیں شیطان نہیں بہکا سکتا. اور آیتیں قرآنی یہ کہہ رہی کہ نماز پڑھنے والا جو 24 گھنٹے نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھنے والا جو اپنی تمام زندگی حالت روزہ میں گزار دیتا ہے، حج کرنے والا جو ہر سال حج پہ جانے کا عزیز، زیارت کرنے والا جو سال میں 10-10 مرتبہ زیارت کرنے کا عزم اور ارادہ رکھ کر اس پر عمل کرتا ہے، والدین کی اطاعت کرنے والا، بچوں کے حقوق کو ادا کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، تمام اس میں خصوصیات موجود ہوں، لیکن اگر اس کا رزق حلال کا رزق نہیں حرام کا رزق ہے، تو وہ شیطان کے راستے پر چل نکلا، اور شیطان کے راستے پر وہی چلے گا جو اللہ کا خالص بندہ نہ ہو. تو یہ شخص چاہے جتنی نمازیں پڑھ، جتنے روزے رکھے، جتنا حقوق اللہ اور حقوق الناس کو انجام دے، اگر اپنے رزق کو حلال نہیں رکھتا تو سمجھ لے کہ یہ اللہ کا بندہ تو ہے لیکن مخلص بندہ نہیں ہے، اللہ کا خالص بندہ نہیں ہے. اور رزق حرام کی طرف انسان کے جانے کی بنیاد کیا ہوتی، یہی ہماری گفتگو کا موضوع تھا. اور جب تک یہ بات سمجھ نہ آئے رزق حلال و حرام کی مزید اہمیت سمجھ نہیں آ سکتی. رزق حرام کی طرف جانے کی انسان کی تمام تر بنیاد یہ ہوتی ہے کہ انسان مال دنیا سے محبت کی وجہ سے رزق حرام کی طرف بڑھتا ہے، ورنہ کسی کے دل کے اندر یہ سودا نہیں، کوئی اتنا پاگل نہیں ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ رزق حرام تو وہ ہے کہ جسے عقل بھی حرام کہتی ہے خدا بھی حرام کہتا ہے. اور انتہائی شدت کے ساتھ روایتیں کہ جو ہم نے اس سے پہلے بتائی تھی کہ ایک لقمہ حرام کا کھا لیا، 40 دن کی نمازوں کو ہاتھ سے کھو بیٹھا، حدیث قدسی کی روایت کہ جس کو یہ پرواہ نہیں، رزق حرام تو خیر حرام ہے، لیکن حدیث قدسی میں تو یہ ہے کہ جسے اتنی بھی پرواہ نہیں کہ میں اپنی روزی کو کہاں سے حاصل کر رہا ہوں، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے، صحیح طریقے سے یا غلط طریقے سے، تو جب روز قیامت میرے سامنے آئے گا تو مجھے بھی یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کو کس دروازے سے داخل کروں، ادھر آیا اور ادھر اٹھا کر جہنم میں داخل کر دیا، چاہے جو دروازہ بھی اس وقت میرے سامنے ہو. تو اتنا رزق حرام کی شدت اور تاکید کے ساتھ مذمت کے باوجود انسان رزق حرام کو استعمال کرتا ہے، کیوں حاصل کرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ رزق حلال اس کی ہر خواہش کو پورا نہیں کر سکتا، رزق حلال اس کے نفس کی ہر آواز کے اوپر لبیک نہیں کہہ سکتا. اب اسے چاہیے کہ میرا مکان بھی بہترین مکان ہو، میری زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، میرا لباس بھی بہترین لباس ہو. جس وقت پیسے کی ضرورت آئے، جہاں لوگ 1 نوٹ نکالے میں 10 نوٹ نکال کر سامنے پھینک دوں تاکہ میرا سر فخر سے بلند ہوتا چلا جائے، میں پیسے کے معاملے میں کسی کے سامنے چھوٹا نہ رہوں. یہی دنیا، یہی مال دنیا کی محبت ہے کہ جو انسان کو رزق حلال سے رزق حرام کی طرف لے جاتی ہے. اسی لیے روایات میں دنیا کی اتنی مذمت کی گئی، اتنی مذمت کی گئی کہ سننے والے بعض اوقات یہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا کی اسلام میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور پھر مولا کائنات کو وہ خطبہ دینا پڑا جو نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ دنیا اتنی بھی بری نہیں کہ جتنا تم سمجھ رہے ہو. لیکن کیوں انسان یہ سمجھتا ہے؟ صرف اس لیے کہ دنیا کی محبت، یہ مال کی محبت، یہ دنیاوی خواہشات کی محبت انسان کو کبھی رزق حلال کے رستے پر نہیں چلنے دیں گی. یہ یاد رکھیے کہ دنیا کی محبت آپ کو نماز سے نہیں روکے گی، نماز کا وقت آپ نکال لیں گی، یہ انسان کی سستی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا. لیکن دنیا کی محبت نماز سے نہیں روکی، دنیا کی محبت روزے سے نہیں روکی، دنیا کی محبت حج سے نہیں روکی، دنیا کی محبت والدین کی اطاعت سے کبھی نہیں روکے گی، دنیا کی محبت رشتے دار کے حق کو ادا کرنے سے کبھی نہیں روکے گی، بلکہ کہ اس وقت انسان اور زیادہ حق ادا کرتا ہے تاکہ ان کے سامنے میرا امیج بلند ہو جائے اور دنیا میں میری شہرت ہو. دنیا کی محبت صرف اسے روکتی ہے رزق حلال سے کہ رزق حلال محدود کر دیتا ہے کہ اس حد سے آگے نہیں نکل سکتے جتنا بھی تمہارا نفس مجبور کر رہا. لیکن اگر حلال طریقے سے پیسے نہیں آ رہے تو خبردار کبھی تم اپنی عیاشی کی فلاں چیز کو خرید کے نہیں لا سکتے ہو. تو رزق حرام وہ بنیادی چیز ہے جو دنیا کی محبت کی وجہ سے آتا ہے. ورنہ جتنا آپ غور کریں اور خود اپنے ذہنوں میں لے کر آتے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت کم ایسی عبادتیں ہیں کہ دنیا کی محبت ان عبادتوں میں رکاوٹ ڈالے. سنت عبادت سے روک سکتی ہے لیکن واجب عبادت سے کبھی دنیا کی محبت آپ کو نہیں روکے گی. یہ بنیادی چیز رزق کا مسئلہ ہے کہ جہاں دنیا کی محبت آ کر مداخلت کرتی ہے. اسی لیے روایتوں میں انتہائی شدت کے ساتھ دنیا کی مذمت کی گئی ہے. اور امیر المومنین کی روایت ہے کہ جس نے 6 چیزوں کو حاصل کر لیا تو اب اسے کوئی فکر نہیں ہونا چاہیے, اسے کسی قسم کی تشویش نہیں ہونا چاہیے جنت کے حصول کی اور دوزخ سے فرار کی. جس نے ان 6 باتوں کو حاصل کر لیا کہ ہر صورت میں جنت اس کو مل کر رہے گی اور ہر صورت میں دوزخ اس سے دور ہو کر رہے گی. اور ان 6 باتوں میں ایک بات مولا نے دنیا کی بھی بتائی کہ پہلی بات جس نے خدا کی معرفت کر کے خدا کی عبادت حاصل کر لی, جس نے شیطان کی معرفت کر دی, شیطان کی معرفت بھی اتنی ہی اہم ہے کہ جتنی رحمان کی معرفت اہم ہے, جس نے شیطان کی معرفت کر کے اس کی نافرمانی کر لی, جس نے حق کو پہچان کر حق کا اتباع کر لیا, جس نے باطل کو پہچان کر, جتنا اہم حق کو پہچاننا ہے اتنا ہی اہم باطل کو پہچاننا ہے, جس نے حق کو پہچان کر حق کا اتباع کر لیا, جس نے باطل کو پہچان کر باطل سے دوری اختیار کر لی, جس نے دنیا کو دیکھ کر دنیا کو رد کر دیا اور جس نے آخرت کو دیکھ کر آخرت کو پسند کر لیا, جس میں یہ 6 باتیں آ گئی تو آپ اسے کسی قسم کی فکر و تشویش نہیں ہونا چاہیے کہ پتا نہیں مجھے جنت ملے یا نہ ملے, پتا نہیں میں جہنم سے بچوں یا نہ بچوں. نہیں, ایسے مومن کو ہر صورت میں جنت ملنا ہے اور ایسے مومن سے ہر صورت میں جہنم کو دور ہونا ہے. اس لیے کہ دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل گئی ہے, اس نے اپنے آپ کو دنیا سے دور کر لیا ہے. دنیا بڑی خطرناک جگہ ہے. حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو وصیتوں میں ایک وصیت یہ ہے کہ یا بنیا, اے میرے بیٹے یاد رکھ دنیا ایک اتنا گہرا سمندر ہے کہ جس نے اس میں قدم رکھا دنیا نے اسے ڈبو دیا, جو دنیا کے اندر آیا دنیا نے اسے اپنے اندر گھسیٹ لیا. کوئی نہیں ہے کہ جو دنیا کے اندر قدم رکھے اور قدم رکھنے کے بعد اس سمندر سے اپنے آپ کو بچا لے. الا لہو سفینہ, سوائے اس چوکے کے جو اپنی کشتی کو تیار کر کے اس سمندر میں آتا ہے. لقمان کا بیٹا, ہاں لقمان کا بیٹا ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اے میرے بابا وہ کشتی کیا ہے جس کی مدد سے ہم دنیا کے اندر سواری بھی کریں, دنیا میں سفر بھی کریں اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے. تو ایک مرتبہ جواب دیا کہ خوف خدا, یہ وہ کشتی ہے کہ جس کی مدد سے تم اس دنیا کے گہرے سمندر میں قدم رکھو گے لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. نماز کا تذکرہ نہیں کیا لقمان نے, اس لیے کہ اگر آپ نے رزق حرام کے ساتھ نماز پڑھی تو وہ نماز تو چلی گئی. روزے کا تذکرہ نہیں کیا, اس لیے کہ اگر روزہ حرام کی غذا سے کھولا تو روزہ تو آپ کے ہاتھ سے چلا گیا. حج کا تذکرہ نہیں کیا, اس لیے کہ حرام دولت سے حج کیا تو وہ حج آپ کے پاس رہا کہاں پہ. کس چیز کا تذکرہ کیا, اطاعت خدا کا تذکرہ بھی نہیں کیا, اس لیے کہ اگر رزق حرام کے ساتھ اطاعت کی تو وہ اطاعت ٹھکرا دی جائے گی. بلکہ تذکرہ کیا تو خوف خدا کا, کہ جب خوف خدا آئے گا تو خود بخود رزق حرام انسان سے دور ہوتا چلا جائے گا. تو کہا کہ اے میرے بیٹے جس نے خوف خدا کی کشتی تیار کی, اور خالی خوف خدا کی کشتی بھی بیکار ہے بلکہ توکل کا لنگر ساتھ میں تیار کیا, خوف خدا کی کشتی بنائی اس میں توکل کا لنگر ڈالا اور اس کے بعد دنیا میں سفر جاری کیا, تو اب اس دنیا سے صرف یہی صحیح اور سالم نکلے گا. ورنہ جو اس دنیا میں قدم رکھے گا دنیا ایک گہرا سمندر ہے اسے اپنے اندر ڈبو کر رکھ دیتی ہے. تو خوف خدا اور توکل یہی دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو رزق حرام سے بچاتی ہیں. ایک خوف خدا, ہر وقت خدا کا تصور دل کے اندر رہنا کہ میں اس روزی کو اس حرام لقمے کو منہ میں ڈال رہا ہوں لیکن دیکھنے والا دیکھ رہا ہے, سمیع بھی ہے, بصیر بھی ہے, علیم بھی ہے, ایک ایک فعل کو دیکھ رہا ہوں. اور ساتھ میں فوراً توکل, اس لیے کہ یقین توکل اللہ کے اوپر کہ اگر میری حاجتیں اس وقت پوری نہیں ہو رہی تو میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں, وہی یقیناً میری حاجت کو پورا کرے گا. یہ خوف خدا انسان کے دل میں ہو تب وہ دنیا سے نکل جائے گا. نہ صرف یہ کہ دنیا سے نکلے گا بلکہ دنیا کی پریشانیاں بھی اس سے دور ہٹتی چلی جائیں گی. ایک روایت اس مقام کے اوپر ہم نے اس سے پہلے بیان کی تھی کہ جب بنی اسرائیل کے 3 آدمی نکلتے اور تین آدمی ایک ساتھ سفر کے ارادے سے جاتے ہیں تو ایک مرتبہ چلتے چلتے تینوں جنگل کے اندر داخل ہوئے. ادھر جنگل میں داخل ہوئے اور ادھر کچھ روایتوں کے مطابق طوفان آ گیا, آندھی آ گئی, بارش ہونے لگی, اور کچھ روایتوں کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں تھی بلکہ رات کا وقت آ گیا اور وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر لیٹ گئے. صبح کو آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کے گھبرا گئے کہ غار کے دروازے کے اوپر ایک بڑا پتھر آ چکا. یہ روایت جو آپ نے بہت زیادہ سنی ہوگی, تو اس روایت کے اندر یہ ہے جب بڑا پتھر آ گیا تو تینوں گڑگڑائے اور تینوں نے ایک مرتبہ یہ کہا خوف خدا کے ساتھ روتے ہوئے, اللہ پہ توکل کرتے ہوئے کہ اس مصیبت سے سوائے خدا کے کوئی نہیں نکال سکتا, ہم سب کے سب ہاتھ پھیلا کر اپنا بہترین عمل بارگاہ الہی میں پیش کریں, شاید اس کے صدقے سے ہمیں نجات مل جائے. اور پھر روایت یہ ہے کہ تینوں نے دعا کی, اپنا ایک ایک عمل پیش کیا تو آہستہ آہستہ کر کے پتھر اتنا ہٹتا چلا گیا کہ ایک ایک کر کے تینوں باہر نکل آئے. تو اس میں سے ایک شخص نے اپنا بہترین عمل جو پیش کیا اور جس کی وجہ سے خدا نے اسے اس قبر سے, اس غار جیسی تنگ و تاریخ قبر سے نجات دی, وہ یہی عمل پیش کیا تھا کہ ایک مرتبہ مجھے کسی کام کے لیے مزدوروں کی ضرورت پڑی, میں نے مزدور بلائے, اجرت طے نہ کی, جب کام ختم ہوا ہر ایک کو اجرت دی, ہر ایک کو ایک ایک دینار دیا, سب نے لے لیا. ایک مزدور نے اعتراض کیا اور کہا کہ نہیں, میں کم از کم دو دینار لوں گا. میں نے انکار کر دیا کہ نہیں, ایک دینار چاہیے تو لے جاؤ, دو دینار دینے کو تیار نہیں. وہ غصے اور ناراضگی میں چھوڑ کر چلا گیا. میں نے اس ایک دینار کو اپنے پاس رکھا. ایک مرتبہ کوئی بکری والا بہترین بکری لے کے آیا, میں نے ایک دینار کی بکریاں خرید لی. بکریوں کے گلے میں خدا نے برکت دی, پھر گائیں آئیں, پھر اونٹ آئے, اس کے بعد اتنا پیسہ آ گیا کہ میں نے اس کے لیے پورا مکان بنا لیا, ایک بہت بڑا سرسبز و شاداب کھیت خرید لیا, یہ ایک دینار کی وجہ سے. چند سالوں کے بعد وہی مزدور میرے پاس آیا, انتہائی بری حالت میں آیا, اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ کبھی میں ایک دینار نہ لیتا, لیکن اب وہ حالت ہے کہ اگر آج میں نے اپنے کھانے کا انتظام نہ کیا تو مر جاؤں گا, اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ چلے آپ وہی ایک دینار مجھے دے دیں. تو خدا بندہ وہ ایک دینار مانگ رہا تھا, لیکن میں نے اس تمام کی تمام دولت, وہ سرسبز و شاداب کھیت, وہ اس کا بہترین مکان, وہ اس کا اونٹوں اور گائے اور بکریوں کا گلہ, اور وہ اس کی جمع شدہ دولت جو ایک دینار سے حاصل ہوئی تھی, میں نے سب اس کے حوالے کر دی صرف تیرے خاطر, ورنہ اور کوئی جواب نہیں کہ انسان اتنی دولت چھوڑ دے. ایک دینار ہے, دس دے دے, ہزار دے دے, دو ہزار دے دے, اتنی دولت میں نے صرف تیری خاطر دے دی تھی. تو روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ پتھر ہٹ گیا تھا. یہ اپنے رزق کو حرام رزق میں محفوظ کرنے کی فکر ہے انسان کی, کہ جو اس دنیا کے اندر روایت نے بتایا, اور روایت متفق علیہ روایت ہے, یعنی اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں روایت موجود ہے. تو اس روایت نے بتایا انسان اگر رزق حلال رکھے تو آنے والی زندگی میں تو جو کچھ ملے گا اس کا تصور بھی محال ہے, لیکن اس دنیا کے اندر بھی مصیبتیں اور پریشانیاں انسان سے دور ہوں گی, کبھی قریب نہیں ہوں گی. تو یہ کب ممکن ہے؟ جب مال سے محبت نہ ہوگی, اور اگر مال سے محبت ہوتی تو کون یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ایک دینار کے بدلے میں میں اتنی دولت اٹھا کر کسی کو دے دوں؟ وہی برداشت کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو بلکہ اصل چیز خوف خدا موجود ہو. اسی لیے روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ گزر رہے ہیں, حضرت عیسیٰ جا رہے ہیں ایک طویل سفر کے اوپر, دو چار ہفتے کا سفر. حضرت عیسیٰ چلے, جب شہر کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ ایک جھوپڑی, اور اس جھوپڑی کے اندر حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا, ہاتھوں کو پھیلا رہا, ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اور آنکھوں سے آنسو جاری, مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, روتا جا رہا ہے, گڑگڑاتا جا رہا ہے, خدا سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کر رہا ہے, اپنی حاجتیں طلب کر رہا ہے. حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ اس کے کثرت رونے کی وجہ سے اس کا لباس اور اس کا مصلی بھیگا ہوا ہے آنسوؤں سے. رونے والا کتنا رویا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ باہر کھڑے ہیں, نگاہ پڑ گئی کہ اتنی سری ہے لباس میں اور سامنے کے برف بھر کے پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے. حضرت عیسیٰ اللہ کے کتنے مقدس پیغمبر, وہ بھی ایک مرتبہ سوچنے لگے کہ اتنا گریا, اتنا بھکا, یہ رونا جو مومن کی علامت بتائی گئی ہے. حضرت عیسیٰ چلے گئے, دو چار ہفتے کے بعد پلٹ کر آئے, آ کر دیکھا تو اسی جھوپڑی کے اندر اسی شخص کو دیکھا, اور یہ دیکھا کہ اسی طرح سے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں, مسلسل زبان سے فریادیں نکل رہی ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, چہرہ وہی درد ہے, لباس اور سامنے کا فرش اسی طرح سے گیلا. حضرت عیسیٰ کی نگاہ پڑی اور حضرت عیسیٰ کو حیرت ہوئی کہ اتنے عرصے میں باہر رہ کر آیا اور یہ مسلسل خدا سے ڈرتا رہا, خوف خدا کرتا رہا, روتا رہا. ایک مرتبہ جیسے ہی حضرت عیسیٰ کے ذہن میں اس کے بارے میں خیال پیدا ہوا کہ کتنا مقدس, کتنا پرہیزگار, کتنا اچھا بندہ, ایک مرتبہ وہی آئی کہ اے عیسیٰ, تم اس بندے کی ظاہری حالت کو دیکھ کر پرہیز مت پاؤ, اس بندے کی ظاہری حالت کو دیکھ کر دھوکہ مت پاؤ. یاد رکھو کہ اگر دعا کرتے کرتے یا اپنی پوری زبان کو گھسا لے، روتے روتے اس کی آنکھ کے ڈھیلے پگھل کر بہ جائیں، دعا مانگتے مانگتے اور میرے خوف سے اس کا مغز کھولنے لگے، تب بھی میں اس کی بخشش ہرگز نہیں کروں گا اور اس کی کسی دعا کو قبول نہ کروں گا۔ حضرت عیسیٰ کی حیرت بڑی، اتنا رونے والا، اتنا گریہ کرنے والا، اتنی توبہ کرنے والا، اور اس کے باوجود حکم الہی یہ ہے کہ اس کی بخشش نہ ہوگی، تو اگر اس کی بخشش نہ ہو تو کس کی بخشش ہوگی؟ ایک مرتبہ یہی سوال کیا کہ خدا بندہ پھر اس کا قصور کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ اے عیسیٰ، یہ رو تو رہا ہے، یہ گرا تو رہا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ تو طلب کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں دنیا کی محبت موجود ہے، اور میرے جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہو، نہ میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، نہ اس کی توبہ قبول کرتا ہوں، نہ اس کا کوئی عمل خیر قبول کرتا ہوں۔ تو ذرا دیکھیں کہ یہ دنیا کی محبت، بنیاد اسی چیز کو ذہن میں رکھ کر آگے بڑھیں کہ دنیا کی محبت اس لیے بری ہے کہ یہ انسان کو رزق حرام کی طرف لے جاتی ہے، تو دنیا کی محبت کا یہ مقام اور مرتبہ کہ انسان کا ہر عمل خیر ٹھکرایا جا رہا ہے، انسان کی ہر توبہ ٹھکرائی جا رہی ہے، انسان کا ہر قدم کا رونا گل گرانا، اور انسان کی دعائیں قبولیت کے مرحلے پر نہیں پہنچ رہی۔ مختصر سے روایت ہے، لیکن غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہم کو بتا دیا گیا کہ کیا سبب ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور ہمارے دل کو اطمینان نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ دنیا کی محبت رکھ کے ہم نے توبہ کی۔ کیا وجہ ہے کہ ہم تمام رات اعمال کے اندر گزار دیتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر موجود ہے اور ہمارا عمل خیر قبول نہیں ہوتا۔ یقیناً اگر نماز قبول ہو تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکنے والی ہے، اگر ہم برائیوں سے نہیں رک رہے تو مطلب یہ کہ ہماری نماز قبول نہیں ہوئی۔ تو روایت نے بتا دیا کہ دنیا کی محبت ہے یعنی رزق حرام ہے، تو اگر رزق حرام کے ساتھ توبہ کریں وہ توبہ بیکار ہے، اگر رزق حرام کے ساتھ دعا مانگے وہ دعا بیکار ہے، اگر رزق حرام کے ساتھ عمل خیر کریں تو وہ عمل خیر بالکل بیکار ہے۔ تو انسان کو بنیادی طور پر اپنے آپ کو رزق حرام سے بچانا ہے، بنیادی طور پر اپنے آپ کو رزق حرام سے دور رکھنا ہے، اور رزق حرام سے دور رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی محبت پیدا نہ ہونے پائے، اور دنیا کی محبت سب انسان کے دل میں پیدا نہ ہونے پائے گی۔ یہ تو ناممکن ہے کہ انسان دنیا میں رہے اور دنیا کی محبت دل میں نہ پیدا ہونے پائے۔ تو امیر المومنین کا وہ ارشاد، وہ چھ باتیں اور حضرت عیسیٰ کا یہ واقعہ، دونوں کو ملائیے تو ہمارے سامنے وہ راستہ آ جاتا ہے جس پر چلتے ہوئے ہم اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے بچا پاتے ہیں۔ اور وہ کیا راستہ ہے؟ حضرت عیسیٰ کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جا رہے ہیں، ظاہر ترین انسان اپنے دور کے حضرت عیسیٰ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ چلتے چلتے ایک جنگل میں داخل ہو گئے۔ روایت یہ ہے کہ جب جنگل میں داخل ہوئے تو ایک مرتبہ کڑک کے ساتھ، چمک کے ساتھ، گرج کے ساتھ بارش آئی، آندھی آئی، طوفان آیا، اولے پڑنے لگے۔ روایت یہ ہے کہ اتنی تیز بارش، اتنی موسلا دھار بارش، اتنے تیزی سے گرتے ہوئے اولے، حضرت عیسیٰ نے گھبرا کے چاروں طرف دیکھا، کوئی پناہ گاہ مل جائے، سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ مل جائے۔ حضرت عیسیٰ کی نگاہ پڑی کہ ایک کونے کے اندر، جنگل کے اختتام پر ایک کونے پر جھوپڑی بنی۔ حضرت عیسیٰ تیزی سے آگے بڑھے، جھوپڑی کے قریب پہنچے اور جھوپڑی کے اندر سر ڈال کر جانچتے ہیں تو یہ دیکھا کہ اس جھوپڑی کے اندر ایک جوان عورت بیٹھی ہوئی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت عیسیٰ نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ تیز بارش ہے، رات کی تاریکی ہے، برستے ہوئے اولے، کڑکتی ہوئی بجلی ہے، گرجتے ہوئے بادل، اور جنگل کا اندھیرا، جنگل کی وحشت۔ حضرت عیسیٰ کو سر چھپانے کی ایک جگہ ملی، حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ جھوپڑی ہے لیکن اس میں ایک عورت بیٹھی ہے۔ حضرت عیسیٰ ایک مرتبہ وہاں سے چلے، کتنا آسان تھا حضرت عیسیٰ کے لیے جا کر اس جھوپڑی کے اندر پناہ لینا، لیکن جانتے تھے کہ شیطان حضرت نوح کو بتا چکا ہے کہ یا نبی اللہ، جب ایک مرد اور دوسرا مرد جو نامحرم تنہائی میں کسی مقام پر اکٹھا ہو، چاہے وہ اللہ کی افضل ترین عبادت کے لیے اکٹھا ہو، لیکن مجھے موقع مل جاتا ہے اس وقت پر مومن کو بہتانے کا، تو حضرت عیسیٰ اتنی وحشت، اتنی تاریکی کی حالت میں، اتنے خوف کے ماحول میں بھی یہ تو قبول کرتے ہیں کہ میں جنگل میں بھٹکتا پھروں، لیکن یہ قبول نہیں کرتے کہ کسی نامحرم کے قریب بھی جا کر بیٹھوں۔ اور یہ حضرت عیسیٰ اور پیغمبر اسلام جیسے پیغمبر کا اعتقاد رکھنے والے ہیں کہ جو نامحرم کے ہاتھ کو بوسہ دینا اپنی خوشی کی معراج سمجھتے ہیں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ آگے بڑھے، روایت یہ ہے کہ پناہ کی تلاش تو تھی، اب آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک پہاڑی کے اندر غار ہے۔ حضرت عیسیٰ تیزی سے آگے بڑھے تو پہاڑی کے اندر سر چھپانے کو جگہ مل جائے تو دیکھا کہ اس غار کے اندر ایک شیر، جنگلی درندہ، سو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے شیر کو دیکھا اور ایک مرتبہ اس مکان سے بھی نکل آئے۔
اس جوان عورت کو جھونپڑی میں اللہ کے اس پیغمبر نے چھوڑا کہ جو معصوم ہوتا, اور یہاں پر جنگلی شیر کا حضرت عیسیٰ نے اس مقام سے بھی دوری اختیار کی. حضرت عیسیٰ کے نزدیک گویا ایک جوان عورت کے ساتھ تنہائی میں رہنا اتنا ہی خطرناک ہے جتنا ایک جنگلی شیر کے ساتھ تنہائی کے اندر رہنا. حضرت عیسیٰ نکلے, اور نکلنے کے بعد ہمارے اور آپ کو بتانے کے لیے کہ جب دنیا کے اندر رزق حلال کو حاصل کرتے ہوئے, جب دنیا سے دور رہتے ہوئے انسان زندگی گزارے, چاروں طرف سے آفتیں اور پریشانیاں آ جائیں, ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر ہمیں بتایا کہ کیا کرو, کہا کہ خدا بندہ یہ کیا, یہ تیری قدرت کیسی قدرت ہے کہ تو نے ایک عورت کے لیے جنگل کے اندر تنہائی میں سر چھپانے کا انتظام کر دیا, ایک جنگلی شیر کے لیے سر چھپانے کا انتظام کر دیا, لیکن اپنے کیسے بندے کے لیے جسے خود تو نے پیغمبر بنایا ہے کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں, کوئی آرام کا مقام نہیں. تو ایک مرتبہ جواب آیا کہ اے عیسیٰ, ان لوگوں کو ہم نے دنیا کے اندر یہ نعمت عطا کر دی, اور تمہارے لیے سر چھپانے کا جگہ, تمہارے لیے سر چھپانے کا ٹھکانا, تمہارے لیے نعمتوں کی جگہ ہم نے آخرت کو قرار دیا ہے. آج تم دیکھ رہے کہ تم اکیلے ہو, کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں, لیکن یاد رکھو روز قیامت جب ہم تجھے انعام دیں گے تو اس طرح نہیں, بلکہ تمام قیامت کے میدان میں اعلان کرائیں گے کہ اے دنیا والوں آؤ اور آ کر دیکھو کہ عیسیٰ جو تمام دنیا جب تمام زندگی دنیا سے دور رہے, آج عیسیٰ کو ہم انعام عطا کرتے. اور روایت میں یہاں تک ہے کہ اے عیسیٰ, تم نے دنیا میں ہمارے خوف کی وجہ سے شادی نہیں کی, روز قیامت ہم 1000 حوروں سے تمہاری شادی کریں گے اور دعوت ولیمہ دیں گے. روایت میں یہ تک ہے کہ 4000 مومنین کامل کو تمہاری دعوت ولیمہ میں بلائیں گے اور بتائیں گے کہ دیکھو میں اس بندے نے میرے خوف کی خاطر اپنے آپ کو دنیا سے دور رکھا, تو آج اس کا اجر و انعام لے لو. حضرت عیسیٰ کو بتایا اور امیر المومنین نے ہمیں بتایا کہ جس نے دنیا کو پہچان کر اس کو رد کر دیا اور آخرت کو پہچان کر اسے پسند کر لیا, اسے جنت کی فکر یا دوزخ کی فکر نہیں ہونا چاہیے. تو آپ دنیا کی محبت تب دل سے نکلے جب آپ کے دل میں خیال یہ ہو کہ بس زندگی یہیں کی نہیں ہے, بلکہ ہمیں وہاں بھی جانا ہے اور وہاں جا کر ایک ایک پائی کا حساب و کتاب دینا ہے. تبھی دنیا کی محبت دل سے نکل سکتی ہے, اور جب دنیا کی محبت دل سے نکلے گی تبھی انسان رزق حلال کی فکر کرے گا, اور جب انسان رزق حلال کو حاصل کرے گا تو اب اس کی عبادتیں اس کو فائدہ پہنچائیں گی, اب اس کی توبہ اس کو فائدہ پہنچائے گی, اب اس کی ہر دعا اس کے لیے قبولیت کے مرحلے تک پہنچ جائے گی. بس یہی قرآن نے بھی کہا کہ دیکھو اگر تم رزق حلال کو استعمال کرتے ہو تو یقین کر لو کہ تم نے اپنے آپ کو شیطان سے بچا لیا, اور اگر رزق حلال کو استعمال نہیں کیا تو تم گویا شیطان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. اور رزق حلال خالی اس چیز کا نام بھی نہیں کہ آپ محنت و مزدوری کریں, آپ کوشش کریں, آپ جستجو کریں, اور کوشش و جستجو کے بعد آپ محنت و مزدوری کر کے جائز طریقے سے پیسہ لے آئیں. یہ جائز طریقے سے پیسہ لانا ہے رزق حلال نہیں, بلکہ ایک روایت جو ابھی حال ہی میں برف گردانی کے درمیان ہمارے سامنے آئی اور آپ کے سامنے پیش کرنا, لیکن یہ بتاتے ہوئے کہ روایت پر ہماری نظر نہیں پڑی تھی, بلکہ ہمارے دوست اور ساتھی ہیں علامہ جاوید جعفری صاحب قبلہ, انہوں نے یہ روایت ایک مرتبہ سنائی, اور ذرا آپ غور کریں کہ اس روایت کے اندر رزق کے پورے فلسفے کو کس طرح سے سمیٹ کر ہمارے سامنے پیش کر دیا. اب وقت ہمارے پاس صرف 3 منٹ کا ہے, روایت ہم آج بتا دیتے ہیں, ایک ہفتے آپ غور کریں, انشاءاللہ آئندہ اس روایت کے اوپر گفتگو آگے بڑھے گی. کتاب المواعظ الادبیہ امام جعفر صادق اور اسی ایک روایت کو اگر لے جائیے تو سمجھ لیجیے کہ آج کی گفتگو کا حاصل یہ روایت جو علامہ جامع جعفری صاحب قبلہ کے توسط المواعظ الادبیہ کی روایت سے آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ امام نے فرمایا کہ رزق کے حاصل کرنے میں لوگوں کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. کون سے لوگ؟ مومنون. المومنون 5 اقسام. مومن جب رزق کو حاصل کرتا ہے تو مومن کی 5 قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک مومن کافر, ایک مومن مشرک, ایک مومن منافق, ایک مومن اپنے رزق کو حرام سے حاصل کر رہا, اور ایک صرف ایک گروہ مومنین کا ایسا جو اپنے رزق کو حلال طریقے سے حاصل کر رہے ہیں. مومنوں کی 5 قسمیں ہوتی ہیں جب وہ رزق کو لینے کے لیے نکلتے ہیں. آپ گھر سے نکلے ملازمت کے لیے, گھر سے نکلے کاروبار کے لیے, گھر سے نکلے پیسہ حاصل کرنے کے لیے. تو امام یہ کہہ رہے ہیں کہ مومن گھر سے نکل رہا ہو سکتا ہے کہ روزے کی زیارت کر کے نکل رہا ہو سکتا ہے کہ دعائیں پڑھ کے نکل رہا ہو سکتا ہے کہ نمازیں انجام دے کے نکل رہا ہو, لیکن امام یہ کہہ رہے ہیں کہ نکلا, لیکن نکلنے کے بعد جب رزق حاصل کرتا ہے تو یہ 5 قسموں میں بچ جاتے ہیں. کچھ کافر ہو جاتے ہیں, کچھ مشرک ہو جاتے ہیں, کچھ منافق ہو جاتے ہیں. کون کافر ہوا؟ امام نے کہا کا جو گھر سے یہ خیال لے کے نکلا کہ جو کچھ ملے گا مجھے اپنی کوشش سے ملے گا, جو کچھ ملے گا مجھے اپنی محنت سے ملے گا, جو کچھ ملے گا مجھے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور توانائیوں سے ملے گا, وہ ہوا کافر. یہ کافر اس نے کفر اختیار کیا. اس لیے کہ کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں روح گردانی کرنے والا, حقیقت سے دور بھاگنے والا. اس نے کائنات کے رازق کو فراموش کر دیا اور یہ خیال کیا کہ میں اپنی محنت سے حاصل کروں گا, وہ ہوا کافر. یہ کافر ہو گیا. گھر سے نکلا تھا مومن تھا, ایمان کے ساتھ گیا, لیکن یہ خیال لے کے گیا کہ اپنی محنت سے حاصل کروں گا, وہ ہوا کافر. یہ کافر ہو گیا. دوسرا مومن وہ ہے جو گھر سے نکلتا ہے, یہ خیال کر کے نکلتا ہے کہ مجھے خدا کی فضل سے, خدا کی تقدیر سے, خدا کے حکم سے ملے گا اور اپنی کوشش سے ملے گا. میں رزق حاصل کروں گا خدا کے حکم سے اور اپنی کوشش سے. تو ہوا مشرق. یہ مشرق ہے اس لیے کہ مشرق اسے کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ خدا مانے. اس نے دو خدا مانے, ایک اس خدا کو مانا, یقیناً مانا, لیکن آدھی خدائی اپنے لیے رکھ لی کہ میں اپنی کوشش سے رزق کو حاصل کر رہا ہوں. تو ہوا مشرق. نکلنے والا مومن تھا, لیکن جب اس فکر کے ساتھ نکلا تو یہ شرک بن گیا. اس نے شرک اختیار کیا. اب رزق لے کے آیا, لیکن رزق بھی آیا اور اس کے ساتھ اس کے گھر میں اس کا شرک بھی داخل ہو گیا. تو کافر جو آپ چیز کو اپنی کوشش سے حاصل کرے, مشرق تو یہ خیال کرے کہ اللہ دے گا اور میری محنت, یہ دونوں برابر برابر کریں گے تب رزق ملے گا. اور ہوا مشرق. یہ مشرق. اور تیسرا جس کو امام نے منافق کہا, یہ کون ہے؟ تو یہ یقین کرتا ہے کہ دینے والا خدا, راضی خدا, عطا کرنے والا خدا, میری کوشش میں کوئی دخل نہیں دیتی, صرف ایک وسیلہ, ایک ذریعہ. دے گا وہی, میری کوشش ایک وسیلہ اور ذریعہ بنے گی, لیکن میری کوشش کا خدا کے حکم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ عطا کرے گا, میں کوشش کروں گا تب مجھے ملے گا, لیکن اس کو یقین نہیں کہ ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ یقین ہے کہ خدا دینے والا, یہ یقین ہے کہ کوشش کرنا وسیلہ, لیکن یہ اس کو یقین نہیں کہ مجھے ملے یا مجھے نہ ملے. وہ ہوا منافق. یہ منافق ہے. ایک طرف تو خدا کا اقرار بھی کر رہا کہ دینے والا وہ ہے, اور دوسری طرف شک بھی کر رہا, پتا نہیں دے, پتا نہیں نہیں دے. یہی تو منافق ہوتا ہے کہ زبان سے خدا کو مانتا بھی ہے, پھر میں خدا کا انکار بھی کرتا ہے. تو جب شک آ گیا, یقین ہے کہ دے گا اور پھر شک ہے کہ دے یا نہ دے, وہ ہوا منافق. یہ منافق ہو گیا. اور چوتھا کون ہے؟ چوتھا وہ ہے جسے یقین ہے کہ خدا دے گا, میری کمائی ذریعہ بنے گی, یقین ہے کہ خدا دے گا, کمائی میں کروں گا پھر بھی خدا عطا کرے گا, لیکن ان سب کے باوجود خدا دینے والا ہے.